أعوذ من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الصلاة والسلام على أشرف بريته وخير خلقه أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درود پڑھ لیجئے محمد. سورہ مبارک ابراہیم کی دو آیتوں کے ذیل میں امثال القرآن اور سیرت معصومین کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تین مقامات پر جو آیت سرنامے میں تلاوت کی ہے، یہاں آخری حصے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لعلہم یتذکرون. یہ مثالیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید یہ تذکر کریں. لعلہ کا مطلب تاکہ اور شاید، قرینے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مے بی اور سو دیٹ. کہیں پر ہوگا مے بی اور کہیں ہوگا سو دیٹ، تاکہ اور کہیں شاید. جیسا قرینہ ہوگا اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. دیکھو، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں کوشش کرو. لعلکم تفلحون، یہاں پر لعلہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، شاید تم فلاح پا جاؤ. یہ دونوں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ اگر تم نے درست وسیلے کو اختیار کر لیا تو تمہارا فلاح پانا حتمی و یقینی ہے، اور اگر تم نے غلط وسیلے کو اختیار کر لیا تو فلاح پانا ناممکن ہے. اس لیے شاید اور تاکہ. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ پروردگار عالم نے جو مثالیں دی ہیں، اگر تم نے تذکر کر لیا، عبرت حاصل کر لی، یاد دہانی حاصل کر لی، تو پھر اس کا حقیقی فہم جو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے گا. دوسرے مقام پر سورہ حشر میں قرآن نے بیان کیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ یہ مثالیں انسانوں کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ تفکر کریں، فکر کریں اس میں کہ یہ مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں. اور تیسرے مقام پر سورہ عنکبوت میں آواز دی کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں انسانوں کے لیے، لیکن اس میں غور و فکر، عقل سے کام فقط علماء لیتے ہیں. اس میں علماء غور و فکر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے امثال القرآن کا. آپ میری طرف متوجہ ہیں؟ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر. جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے نیا ہے، اور جو علماء تحقیق ہیں انہوں نے اس پر اب تک کم توجہ کی ہے. موضوعاتی تفاسیر کئی مل جائیں گی. قرآن کریم کی تفسیر مختلف انداز سے کی گئی موجود ہے, لیکن امثال القرآن جو قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں ان کی تفسیر و تعویل کرنا اب تک علماء نے اس پر کم نظر کی ہے. عربی زبان میں چند کتابیں آ چکی ہیں, لیکن اردو میں ہمارے مکتب کی طرف سے کوئی کتاب ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. برادران اہل سنت کے علماء نے کتابیں تحریر کی ہیں. اسماعیلی اور اہل بواہر مکاتب کے جو علماء ہیں اور دائین ہیں انہوں نے اس موضوع پر کتابیں تحریر کی ہیں. عربی زبان میں امثال القرآن کے نام سے آیت اللہ العظمٰ ناصر مقام شیرازی کی جن کی تفسیر نمونہ ہے ایک کتاب موجود ہے, اور دیگر علماء کی موجود ہیں. لیکن جس تیز رفتاری سے دیگر تفاسیر پر کام ہوا ہے, موضوعات پر کام ہوا ہے, یہ جو امثال القرآن کا موضوع ہے اس پر اب تک اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے. بس میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. قرآن کریم نے جنتی افراد کے لیے جو مختلف نعمتوں کا بیان کیا ہے ان میں زرق برق کپڑے, سونے کے کنگن, یہ سب بیان کی ہیں اور یہ مثالیں دی ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ سونے کے کنگن پہننا یہاں اس وقت مرد اپنے لیے کوئی بہت بڑی زینت کی اس کیفیت کو اختیار کرنے کے لیے سونے کے کنگن استعمال نہیں کیے جاتے, جبکہ شریعت میں مرد کے لیے ویسے بھی جائز نہیں ہے, اور زرق برق لباس. لیکن اس زمانے کے حساب سے جو قدیم اقوام تھیں, تہذیبیں تھیں, جہاں اس قسم کی چیزیں اختیار کی جاتی تھیں, اسی بات کو قرآن کریم نے اختیار کر کے لوگوں کے اذہان کو اس سے قریب کیا ہے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ یہاں فقط یہ سونے کے کڑے اور زرق برق لباس نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد کچھ اور بلند حقائق ہیں کہ جب جنتی افراد وہاں جنت میں پہنچیں گے تو پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمتیں دی جائیں گی انہیں سمبولک انداز سے یہ سونے کے کڑے اور زرق برق لباس کی شکل میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ اس سے مراد کچھ اور حقیقتیں ہیں. اس لیے ہمارا جو یہ جسم ہے یہ کن چیزوں پہ مشتمل ہے؟ جسم اور روح, انسان جو ہے دو چیزوں, دو کیفیتوں میں زندگی گزارتا ہے. ایک یہ مادی جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. لیکن جب ہم کوئی مثال دیتے ہیں, ایسی مثال جو ہمارے نفس کی کیفیت کی ہوتی ہے, تو ہم اس کے لیے مادی محسوسات کا سہارا لیتے ہیں, ایسی مثال پیش کرتے ہیں جو محسوسات سے سمجھ میں آنے والی ہو. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے تم سے بہت گہری محبت ہے, تو یہ گہری کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ مادی لفظ ہے. جو نفس کے اندر محبت پائی جاتی ہے اس کی گہرائی کا کوئی تصور کیا نہیں جا سکتا. یہ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ گہری محبت پائی جاتی ہے, اس لیے کہ ہم خود مادیت کے اسیر ہیں. جب تک مادی مثالوں کا سہارا نہ لیں اس وقت تک بات ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی. اور بات چونکہ اس انداز سے ہو رہی ہے اور سطح عمومی سے ذرا بلند ہے, اس لیے طبیعت ذرا سننے سے انسان کی ذرا بوجھل سی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے جو حدیث ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, جو آپ کے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کسی ہے, جو اس میں بیٹھا نجات پا گیا, جو اس میں بیٹھا ہی نہیں یا بیٹھ کر اتر گیا وہ غرق ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے, وہ جو کشتی تھی وہ تو لکڑی کی تھی, اسے کیلوں سے ٹھوک کر کشتی بنایا تھا جناب نوح نے. یہ جو اہل بیت ہیں یہ انسان ہیں, تو اس کی کیا مماثلت ہے؟ مماثلت اس کی جنس میں نہیں ہے کہ وہ کس مٹیریل کی بنی ہوئی تھی اور یہ کس نوری مخلوق کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ مماثلت ہے صفت میں، کشتی کی صفت تھی نجات دینا، یہی اہل بیت کی صفت ہے نجات دینا، یعنی جو کشتی میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو گیا نجات پا گیا۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے لیے۔ اور اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر آپ کے اذان عالیہ کے لیے ایک اور مثال جو آپ ہزار دفعہ سنتے ہیں، مثل علی مثل الکعبہ، حدیث ہے، علی کی مثال کعبے کی ہے، علی کی مثال کعبے کی ہے۔ کعبہ پتھروں کا ایک گھر بنا ہوا ہے، امیر المومنین کی مثال کعبے کی کیسے؟ وہ پتھروں کا ایک گھر ہے، خدا کا گھر ہے، کہا نہیں علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، پیغمبر کی حدیث ہے جسے سب نے نقل کیا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کعبہ ہدایت کا پہلا گھر ہے، ایسے ہی علی ہدایت کے پہلے امام ہیں۔ اگر کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت نہ کرو، کعبے سے رخ پھیر کر اس کی طرف پشت کر کے عبادت کرو، تو لاکھ اس عبادت میں خضوع و خشوع ہو قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر علی کی محبت و ولایت کے بغیر عبادت کرو، وہ عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی جتنا غور کریں گے ان مثالوں پر، ان میں نئے نئے معنی نکلتے رہیں گے۔ اس لیے میں نے اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلائی کہ جب قرآن نے یہ کہا وما یعقلھا الا العالمون، یہ جو اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں اس پر سوائے علماء کے کوئی غور نہیں کرتا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب تک زمانہ چلتا رہے گا، قیامت نہیں آ جاتی، ان مثالوں سے نئی نئی باتیں پیدا کی جاتی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت ایک مثال دے دی اور وہ مثال یہاں ختم ہو کے منطبق ہو گئی، نہیں۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، نئی سے نئی مثال ہمارے سامنے قرآن کریم کی پیش ہوتی رہے گی۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے زبان۔ اب قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپا ہوا ہے کتاب میں۔ یہ جو قرآن ہے، قرآن کریم، یہ چھپا ہوا ہے کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے نہیں ہیں، اسے مس نہیں کرتے ہیں مگر سوائے ان کے جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیجیے کہ قرآن کریم کو نجس آدمی نہیں چھو سکتا؟ غور کیجئے، کیا قرآن کریم کو غیر مسلم ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ کیا قرآن کریم کو کوئی حالت نجاست میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، مس نہیں کر سکتا؟ حرام ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگایا جائے بغیر وضو کے، اس کے الفاظ پر، اس کے حروف پر ہاتھ رکھا جائے۔ لیکن کیا رکھا نہیں جا سکتا؟ رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کو کوئی مس نہیں کرتا سوائے پاک و پاکیزہ لوگوں کے؟ یہ قرآن جو کریم ہے، ایک مکنون جسے کان کہتے ہیں، ایک کان سے بہت مشکل کے بعد ہیرے جواہرات نکالے جاتے ہیں، یہ قرآن ایک کتاب میں چھپا ہوا ہے، اسے کوئی مس نہیں کرتا سوائے پاک و پاکیزہ لوگوں کے۔ بس اگر میں پھر اس کی مثال دے دوں تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی مثال جسم انسانی جیسی ہے۔ آپ سب میرے ساتھ ہیں تاکہ مثال میں پوری مکمل بیان کر سکوں۔ قرآن کریم کی مثال سمجھ لیں جسم انسانی جیسی ہے۔ جسم انسانی میں کیا ہے؟ پہلے یہ کھال ہے، چمڑا ہے انسان کا، انسان اس کھال کو، چمڑے کو تو ہاتھ لگا سکتا ہے دوسرا انسان، لیکن انسان کے قلب کو چھو تو نہیں سکتا، اور قلب کے پیچھے جو روح چھپی ہے اس کو تو نہیں چھو سکتا، اور روح کے پیچھے جو عقل پوشیدہ ہے اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے اس قرآن کریم کے الفاظ پہ تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس تک، اس وقت تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک انسان پاک و پاکیزگی اختیار نہ کر لے۔
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کوئی چھوتا نہیں ہے سوائے ان کے درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر، سوائے ان کے جو پاک و پاکیزہ ہیں. اب اس لیے جو قرآن کریم کی چابی ہے، سمجھنے کی چابی، وہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم کو سمجھنے کی جو کنجی ہے، کلید ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن کریم کو سمجھنے کی کنجی اس گھر سے اور اس در سے ملے گی جنہیں پروردگار عالم نے پاک و پاکیزگی عطا کی ہے. جتنا انسان ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا، قرآن کریم کی جو یہ حقیقتیں ہیں، مثالیں ہیں، یہ کھلتی چلی جائیں گی. اب ظاہر ہے کہ تھوڑی سی توجہات مبذول ہوتی ہیں، والنٹیئر حضرات لوگوں کو ان نشانات پر بیٹھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں، اور لوگ ناواقفیت کی بنا پہ قریب آنا چاہتے ہیں تو ان سے تعاون بھی کرتے رہیں، اور جہاں جہاں نشانات موجود ہیں ان نشانات پر بیٹھتے رہیں. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدس. میں اس لیے پاکیزگی کے لیے جو لفظ ہیں کل ہم نے آپ کے سامنے دیکھنے کے تین مترادف الفاظ بیان کیے تھے، ایک ارا، ایک نظرا، ایک بسرا. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے طاہر اور ایک ہے طہور، ایک لفظ ہے طیب. قرآن کیا کہتا ہے؟ کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال اور طیب رزق ہے اسے کھاؤ، اسے استعمال کرو. اب مجھے یہ بتائیے، حلال میں اور طیب میں کیا فرق ہے؟ کیا حلال طیب نہیں ہے؟ کیا طیب حلال نہیں ہے؟ طیب میں اور حلال میں کیا فرق ہے؟ ہر طیب حلال ہے لیکن ہر حلال طیب نہیں ہے. کیوں؟ طیب اسے کہتے ہیں ایسی پاک و پاکیزہ چیز کہ جسے انسان کے تمام محسوسات، سونگھنے میں بہت اچھا ہو، چکھنے میں بہت خوش ذائقہ ہو، دیکھنے میں بہت اچھا ہو، محسوسات بھی جس سے لذت حاصل کریں اور نفس بھی جس سے لذت حاصل کریں، وہ چیز طیب ہے. اور جو چیز حلال ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ طیب ہو. کیوں؟ مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو کڑوی ہے لیکن حلال ہے، اسے زبان کا ذائقہ پسند نہیں کرتا لیکن حلال ہے. کوئی ایسی دوا ہے کہ جو تلخ ہے، حلال ہے، جائز ہے پینا لیکن طیب نہیں ہے، اس لیے کہ طبیعت کے لیے مطابقت نہیں رکھتی ہے، اس لیے طیب نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو حلال ہو وہ ضروری نہیں کہ طیب ہو، لیکن ہر وہ چیز جو طیب ہوگی وہ لازمی ہے کہ حلال ہوگی. اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ فقط حلال تک محدود نہ رکھو اپنے آپ کو، بلکہ حلال سے آگے بڑھ کر طیب تک پہنچنے کی کوشش کرو. بس اب یہ جو حلال اور طیب کی بحث ہے بہت عجیب و غریب ہے. قرآن کریم کی آیتیں پیش نظر ہیں، اور زمین طیب ہوتی ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. ایک تمیز زمین ایسی طیب ہوتی ہے کہ جو پروردگار عالم کے اذن سے زراعت کو پیدا کرتی ہے، ایسی زمین جو زراعت کو پیدا کر دے وہ طیب ہے. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف، الیہ اللہ کی طرف، یسعد الکلم الطیب پرواز کرتا ہے، بلند ہوتا ہے. کیا بلند ہوتا ہے؟ کلمہ طیب، اس کی طرف بلند ہوتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کو وہ خود اٹھا لیتا ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ مل کے درود بھیج دیجیے آپ حضرات. اب میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، ایسی مثال جو یہاں سے دی جا سکتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں اس کو سامنے پھینکنے کی کوشش کروں تو ایک حد تک چلا جائے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ وزنی چیز ہو اسے پھینکوں تو وہ اور دور تک چلی جائے گی. اگر ایک شیر کا باٹ ہو ایک کلو کا تو وہ اور دور تک چلا جائے گا. یہ رومال اس کیمرے سے آگے نہیں جا سکا، मैंने पूरी ताकत से फेंका लेकिन इस कैमरे से आगे नहीं जा सका, और जो एक शेर एक किलो का बट्टा था वो ग्रिल से बाहर चला गया। ये मेरी ताकत में कमी थी, ये इस रुमाल के अंदर अहलियत नहीं थी कि वहां तक जाता। बात वाजे हुई या नहीं हुई? मैंने तो जो एक शेर का बट्टा फेंका था वो भी चला गया वहां तक, तो रुमाल भी चला जाता। रुमाल क्यों नहीं गया? रुमाल तो यहीं गिर पड़ा। अजीजाने मोहतरम, फाइल की जो ताकत है, जरूरी नहीं कि आप उस पर ये इल्जाम लगाएं कि इसकी ताकत में कमी थी इसलिए बुलंदी नहीं मिल सकी। नहीं, जिसको बुलंद किया जा रहा है उसमें इस्तेदाद की कमी थी, एबिलिटी की कमी थी। जब एबिलिटी की कमी थी तो बुलंद कैसे होगा? इसलिए मासूमीन तो चाहते हैं बुलंद करना, लेकिन हम अपने अंदर जब तक वो सलाहियत पैदा नहीं करेंगे बुलंदी कैसे हमें हासिल हो जाएगी। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़वात मुकद्दस। इसलिए इलाहे यस अदुल कलम तैयब, और ये तफसीर तफसीर नूरु सकलैन में बहुत सी रिवायतें हैं जो इमाम मासूमीन से हैं, कि जब उनसे पूछा गया कि इलाहे यस अदुल कलम तैयब से क्या मतलब मुराद है, तो आपने फरमाया कलमा तैयब जो है जो अल्लाह की तरफ बुलंद होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और अलीयुन वलीउल्लाह है। एक मरतबा मिल के दुरूद भेज दीजिए आप हजरात। जब तक अमीरुल मोमिनीन की विलायत का कलमा उसमें शामिल न किया जाए वो अकीदा बुलंद नहीं होता, और जब उस अकीदे के साथ अमल साले अंजाम दिया जाएगा तो परवरदिगार आलम उसे खुद ब खुद बुलंदी अता कर देगा। वरना जरूरी नहीं है कि अमल साले बुलंद हो जाए, परवरदिगार आलम उस अकीदे की बुनियाद पर उसे बुलंदी अता करेगा। और बस वाली देखिए, एक जिस्म है एक रूह है, जिस्म जाहिर है रूह पोशीदा है, एक शहूद है शहूद और एक गैब है, शहूद जाहिर है गैब पोशीदा है। एक मुल्क है, मुल्क जो ये नजर आ रहा है ये जाहिर है और मलकूत पोशीदा है। इसी तरीके से शरीयत जाहिर है और विलायत पोशीदा है। शरीयत के अंदर जाहिरी तौर पर अमल करना होता है और उसके बातिन में जो छुपी हुई चीज़ होती है वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता करदा विलायत होती है। और वो वली कि जिनका आज हमने अपने मुख्तसर वक्त में एक सरसरी सा जो मैंने कल आपके सामने बयान किया कि हमने अपनी इन जो भी हमारी गुफ्तगू रह गई है इन मंजिलों में जिस हद तक मुमकिन हो सका चार दम मासूमीन का तस्करा करेंगे इंशाल्लाह। आज ज़रा सा इजमाली खाका अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का पेश करेंगे। और ये गुफ्तगू आपके साथ मुसलसल होती रही है, कोई नई चीज़ नहीं है, मुसलसल आपके सामने ये पेश नज़र है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इसमें शामिल रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि अमीरुल मोमिनीन की उम्र ज़ाहरी एतबार से पैगंबर अकरम से कितने कम थे, कितने छोटे थे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, आपके इल्म में हो 30 साल छोटे थे। रसूल खुदा से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम 30 साल 30 ईयर्स छोटे थे। पैगंबर अकरम आमुल फील में और अमीरुल मोमिनीन 30 आमुल फील में ज़ाहिरी एतबार से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। इसलिए जब 40 बरस की उम्र में पैगंबर ने दावा रिसालत किया है तो जनाब अमीर की उम्र कितनी थी? बिल्कुल सीधी बात है, 10 साल थी। और उस वक्त वो जो वही की कैफियत है जब फरिश्ता नाजिल हुआ पहली वही को लेकर, उसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खुतबा खुतबा कासिया में बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं जब पहली वही नाजिल हुई तो मैंने चीखने की आवाज़ सुनी, मैंने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह ما حاضح رننا، اے اللہ کے رسول یہ کس کے چیخنے کی آوازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ابلیس کے چیخنے کی آوازیں ہیں. آج ابلیس مایوس ہو گیا گمراہ کرنے سے. اور اے علی، جیسے میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، جیسے میں سنتا ہوں تم سنتے ہو. فرق یہ ہے کہ تم نبی و رسول نہیں ہو، میرے وصی و جانشین ہو. اس وقت جناب امیر فرماتے ہیں میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا اور وحی کے نور کو دیکھتا تھا. میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ 10 برس کی عمر میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی کیفیت امیر المومنین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے کل بیان کر دیا کہ 13 برس حضور نے دعوی رسالت کے بعد مکے میں گزارے، وہاں عمر ہو گئی حضور کی 53 برس. یہاں آپ امیر المومنین کی اس 10 برس کی عمر میں 13 سال کا اضافہ کر دیں تو کتنی عمر ہو گئی؟ جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے تو کتنی عمر ہو گئی؟ 23 برس. 23 برس کی عمر میں ابھی کوئی فضائل کہ جہاں ایک ایک مقام پر رک کر آیتوں کی تلاوت کی جائے انہیں بیان نہیں کیا جا رہا ہے، کہ اجمالی سا نوجوان اور اپنے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے سامنے خاکہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ذہنوں میں یہ بات تازہ رہے. جب امیر المومنین نے ہجرت فرمائی ہے تو عمر ہے 23 برس، پیغمبر کی عمر ہے مدینے میں 10 برس، اور امیر المومنین نے پیغمبر کی حیات میں جو زندگی گزاری ہے اس میں 10 برس کا اضافہ کر لیں تو عمر ہو گئی 33 برس. جب پیغمبر کی رحلت ہوئی تو حضور کی عمر تھی 63 برس، امیر المومنین کی عمر تھی 33 برس. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی دعوات. اب اس 33 برس کے بعد 23 برس سے لے کر 33 برس میں مکے میں کتنی جنگیں ہیں یہ آپ کے علم ہے؟ کتنے غزوے ہیں؟ کوئی جواب دے دے، کسی ایک غزوے کا نام لے لے. نہیں، سارے غزوے ساری جنگیں مدینے میں ہیں، مکے میں کوئی جنگ نہیں ہے. یعنی پیغمبر اکرم کی 10 سال کی زندگی میں غزوے ہیں، جنگیں ہیں. امیر المومنین نے 23 سال سے لے کر 33 سال کے عرصے میں، جو 10 سال کا عرصہ ہے، پہلی جنگ 2 ہجری میں جنگ بدر ہے، 3 ہجری میں جنگ احد ہے، 5 ہجری میں جنگ خندق ہے، 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے. یہ ساری جنگیں مدینے میں ہیں. 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، 9 ہجری میں مباہلہ ہے، 10 ہجری میں حجت الوداع ہے، اور 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی رحلت ہے. ان 10 سال کے عرصے میں بدر سے لے کر آخری جنگ تک دنیا نے بھی دیکھ لیا، اور فرشتے بھی کلمہ پڑھتے ہوئے آسمان پہ زمین پر اتر آئے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مل کے درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر. وہ شجاعت کہ جو 33 برس کی عمر تک ظاہر ہو گئی، اس کے بعد 25 برس خاموشی ہے. پہلی خلافت کا زمانہ گزرا، دوسری خلافت کا زمانہ گزرا، تیسری خلافت کا زمانہ گزرا، خاموشی ہے. اب تلوار نہیں نکلی ہے. اور جب آپ ظاہری اعتبار سے تخت حکومت پہ بیٹھے ہیں، مسلمانوں نے بیعت کی ہے، تو اب 3 جنگیں ہیں. 3 جنگیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان. اور اس 33 سال کی عمر میں آپ 25 سال جمع کر لیں تو عمر کتنی ہو گئی؟ 58 برس. 58 برس کی عمر میں مولا نے پھر تلوار چلائی ہے جمل میں، صفین میں، نہروان میں. وہاں 23 سال سے 33 سال کے عرصے میں تلوار چل رہی تھی، جو ہماری اور آپ کی زبان میں جوانی ہے. یہاں 58 برس کی عمر میں تلوار چل رہی ہے، جہاں ہماری اور آپ کی زبان میں اب عمر ڈھل چکی ہے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا علی کے بازوؤں میں وہی طاقت ہے، علی کی تلوار بھی ویسے ہی کاٹتی ہے. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ علی 25 बरस खामोश क्यों रहे, 58 बरस की उम्र में तलवार निकाली, कौन कौन सी मुसीबतें नहीं देख ली। वो उसका एक जुमले में जवाब जो सैयदुल उलमा ने दिया है वो यही है कि इनका ना तलवार चलाना अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर है, ना इनका तलवार नियाम में रखना अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर है। अल्लाह की मशीयत और मसलहत होती है तलवार चलाने लगते हैं, अल्लाह की मशीयत और मसलहत नहीं होती तलवार को नियाम में रख लेते हैं। और उसके बाद फिर वो आपके आखिरी लम्हात हैं, वो ज़िंदगी के जुज़ियात को फिर आहिस्ता आहिस्ता बयान करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दो हिजरी ही में अक़्द है, सैयदत निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से तीन हिजरी में बड़े शहजादे की विलादत है, चार हिजरी में सैयदुश्शुहदा की विलादत है, और उसके बाद एक एक साल में शहजादियों की विलादत है। और बस कल आपके सामने थोड़ी सी तारीख बयान की थी, मैं उस मरहले तक पहुंच गया और अपने वक्त में रहते हुए उस तारीख को जो तारीख करबला है आपके सामने बयान करता हुआ चला जाऊं। और दो और हाजरीन में से और अहबाब में से और दोस्तों में से भी ये पूछा जाता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या बच्चों को नसीहत करनी चाहिए। तो देखिए दो किताबें हैं, लाजमन हतमन उर्दू में अवेलेबल हैं, अरबी से उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। एक कलिमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुतबात फरमुदात मक्तूबात मदीने ता करबला, जो कुछ मौला ने मदीने से करबला तक पहुंचने में खुतबे दिए, ख़त तहरीर किए, गुफ्तगू की, वो सब की सब उस एक किताब में जमा कर दी गई है जिसका नाम है कलिमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उसका मुताला नागुज़ीर है, जब तक उससे वाकिफ़ नहीं होंगे उस वक्त तक मौला की फ़िक्र मौला का अंदाज़ पता कैसे चलेगा। और दूसरी किताब है सहीफ़ा करबला, ये भी तर्जुमा हो चुकी है। इसमें मंजिल ब मंजिल, लहजा ब लहजा, जो कुछ हुआ है मदीने से मक्के और मक्के से करबला पहुंचने तक वो बहुत तहकीक के साथ तालीफ करने वाले ने किताब के तहरीर कर दिया है। इसलिए इन किताबों को अपने मुताले में ज़रूर रखें। और आपके सामने कल यहाँ तक बयान हुआ था कि 28 हिजरी सन 60 में सैयदुश्शुहदा ने सफ़र इख्तियार किया, 3 शाबान आप मक्के में वारिद हुए, मक्के पहुंचकर एक रिवायत के मुताबिक मक्के के मज़ाफ़ात में अब्ताह नाम की एक जगह है, वहाँ अपने अपने अहलो अयाल के साथ क़याम किया और मुसलसल मक्के आते रहे, और वहाँ बैठकर आपने इंतज़ार किया कि मुख्तलिफ समतों से जो लोग जमा हो रहे हैं हज के लिए उनके सामने अपने नुक्ते नज़र को पेश किया जाए। मक्के का इंतखाब इसलिए किया था। और उसके बाद कूफे से लोगों के खतूत आने शुरू हुए, यहाँ तक कि 12,000 ख़त पहुँच गए कि फ़र्जंदे रसूल कूफे तशरीफ़ लाइए। एक दिन में 600 ख़त मौला को मौसूल हुए कि मौला जल्द अज जल्द कूफे तशरीफ़ लाइए। मौला ने अपने चचाजाद भाई जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अहले कूफा के नाम एक ख़त लिखकर दिया, जिसमें आपने ये तहरीर फरमाया कि देखो मैं अपने चचाजात भाई मुस्लिम को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। ये मेरे एतमाद के आदमी हैं, ये वहां पहुंचकर मुझे तुम्हारे हालात से आगाह करेंगे और जैसे ये हालात मुझे बताएंगे मैं इनके बताए हुए हालात पर अमल करके तुम्हारी तरफ चल पड़ूंगा। निस्फ रमजान गुजरा था, जनाब मुस्लिम ने अकील मक्के से कूफे के लिए रवाना हुए, लेकिन पहले मक्के से मदीने गए और उसके बाद फिर कूफे गए और वह एक तवील कैफियत है। मक्के से कूफे पहुंचकर जनाब मुस्लिम ने अकील ने पहले मुख्तार सकाफी के घर में क़याम किया। ये तारीख बताना आपको अगर गरा गुजर रहा हो तो मैं मसाइब पढ़ के ख़त्म कर दूँ, इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा तेज़ आवाज़ से बयान किया जाए तो मसाइब हैं, लेकिन इन किरदारों से वाकफियत, इन कैरेक्टर से वाकफियत ज़रूरी है। कूफे का गवर्नर नोमान इब्ने बशीर है। ये नोमान इब्ने बशीर कौन है? नोमान इब्ने बशीर की बहन मुख्तार सकाफी की जौजा है। इसलिए ये ख्याल था कि जब तक मुख्तार के घर में क़याम पजीर रहेंगे कूफे का गवर्नर कोई तारुज नहीं करेगा। अहले कूफा को इल्म हो गया कि जनाब मुस्लिम सैयदुश्शुहदा के नुमाइंदे बन के आ गए हैं, लोगों ने बैत करना शुरू की, यहाँ तक के 18,000 कूफियों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली। उस वक्त यजीद के जासूसों ने यजीद को इत्तला दी कि तेरा जो गवर्नर है ये नोमान इब्न बशीर, ये मुस्लिम के खिलाफ किसी रद्दअमल का इजहार नहीं कर रहा, इतने लोग बैत कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि कूफा तेरे हाथ से निकल जाए, तो फौरन इसको माजूल करके किसी दूसरे आदमी को मुकर्रर कर। उस वक्त बसरे का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खत लिखा कि बसरे की गवर्नरी के साथ साथ तुझे मैं कूफे का गवर्नर भी बनाता हूं, जाके वहां नोमान इब्न बशीर को माजूल करके कूफे की गवर्नरी का चार्ज भी ले ले। अब ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कौन है? जैसे इसके बाप का नाम जाहिर हो रहा है ज़ियाद, ये ज़ियाद कौन है? जाके तारीख में देखिए, ज़ियाद इब्न सुमैया। बहुत एहतियात के साथ और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने जिस मुमकिन हद तक हो सकेगा कांट छांट के आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। ज़ियाद इब्न सुमैया कौन है? ये मौलाना मौदूदी ने भी अपनी किताब में लिखा है खिलाफत मलूकियत में कि ज़ियाद इब्न सुमैया वो है, सुमैया माँ का नाम है, कि जो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन सुलह इमाम हसन के बाद हाकिम शाम ने किसी जरिए से ज़ियाद तक ये पैगाम पहुंचाया इस मिंबर के एहतराम में जिस मुमकिन हद तक हो सकता है, मैं अल्फाज पर पर्दा डाल के बयान कर रहा हूं, ये पैगाम पहुंचाया कि तू मेरा भाई है, मैं भी अबू सुफियान का बेटा हूं, तू भी अबू सुफियान का बेटा है। वो कैसे? इसलिए कि अय्याम जाहिलियत में मेरे बाप ने तेरी माँ के साथ एक ताल्लुक कायम किया था जिसके नतीजे में तू पैदा हुआ था, तू मेरा भाई है। मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि अय्याम जाहिलियत के उस ताल्लुक की बुनियाद पर नसब को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने साबित किया और उसे अपने साथ मिला लिया, और वो अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों को जानता था, क्योंकि मौला के ज़माने में, खिलाफत के ज़माने में गवर्नर रहा था ज़ियाद इब्न सुमैया। जैसे ही उसने अपना नुमाइंदा बनाया हाकिम शाम ने, ज़ियाद इब्न सुमैया ने अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों को चुन चुन के कत्ल करना शुरू किया। ये उसका बेटा है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहुंचा कूफे में तो उसने अपने चेहरे पर नकाब को डाला हुआ था और एक अजीब हुलिया बनाया हुआ था। लोग इंतजार में थे کہ سید الشہداء امام عالی مقام تشریف لا رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ شاید امام حسین آ گئے اور اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، اور وہ سب کے چہرے پہچانتا رہا اور اس کے بعد اپنے نقاب کو الٹ کر کہا میں نے تم سب کو پہچان لیا ہے۔ بس کوفے کے لوگ کہ جو 18,000 جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ایک ایک کر کے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ بس میں یہاں پر جناب مسلم کے مصائب آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ وہاں جناب مسلم نے عقیل سید الشہداء کو خط لکھ چکے تھے کہ بھائی میرے ہاتھ پر 18,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفے تشریف لے آئیے۔ یہاں مولا نے 8 ذی‌الحج کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے مکے سے رخت سفر کربلا کے لیے باندھا، اور اب آپ ان تمام چیزوں کو پڑھ لیجئے، جناب محمد حنفیہ آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، یہ سب کردار، یہ سب نام۔ محمد حنفیہ کون ہے؟ امیر المومنین کے فرزند ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ رسول خدا جناب عباس، ان کے جو چچا تھے عباس ابن عبد المطلب، ان کے فرزند ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہیں؟ ان سب نے آ کے سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی۔ مکے کا گورنر یہ چاہتا تھا کہ یہ مکے سے باہر نہ جانے پائیں، کیونکہ ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اسی حج کے دوران میں مکے میں ان کا خون بہا دیا جائے گا۔ مکے کا گورنر بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ باہر نہ نکلنے پائیں، لیکن جب سید الشہداء نے 8 ذی‌الحج کو اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جانے کا قصد کیا اور آپ باہر نکلے، تو تاریخوں میں جو آپ کے سامنے کتابوں کے نام لیے اس میں موجود ہے کہ مکے کے حاکم نے، گورنر نے اپنے بھائی کو بھیج کر ایک چھوٹی سی سپاہ کے ذریعے مولا کو اور مولا کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ایک مختصر جھڑپ ہوئی لیکن وہ ناکام ہوئے اور مولا کا سفر آگے بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد ہم اور آپ سنتے ہیں کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو علماء ممبر سے بیان کرتے ہیں، تحریروں میں کچھ اور واقعات جو مستند ہیں نقل ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، آئمہ اہل بیت کے بعد اگر سخاوت میں کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام لیا جاتا ہے، جن کا ایک لقب ہے بحر الجود، سخاوت کا دریا، سخاوت کا سمندر۔ انہوں نے سید الشہداء کو مدینے سے خط لکھا، اور جو تاریخیں بیان کرتی ہیں اور جو کتابیں آپ کے سامنے جن کے نام لیے مستند، کہ اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کے ذریعے سے وہ خط بھیجا اور کہا ماموں کے پاس لے کر اس خط کو جاؤ، اور اس خط میں یہ تحریر کیا کہ فرزند رسول مکے کو مت چھوڑیے گا، عراق کی طرف سفر مت کیجیے گا، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر ہر ایک سے آپ کے لیے جان کی امان طلب کروں گا، آپ مت جائیے گا۔ مولا 8 ذی‌الحج کو مکہ چھوڑ چکے تھے، 12 ذی‌الحج کو ایک مقام ہے مقام عقیق، وہاں جناب اون جناب محمد پہنچے، اپنے بابا کا خط پیش کیا، اور اس سے اگلے مقام پر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار خود بھی آ گئے اور ہر ممکن کوشش کی کہ مولا کو روکیں۔ مولا نے کہا میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور کہا بیٹا کربلا کی طرف روانہ ہو جا، جو جملے عبداللہ ابن عباس نے مکے میں، محمد حنفیہ نے مدینے میں، عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں کہے تھے وہی جملے کہے کہ فرزند رسول آپ جا تو رہے بیویوں کو مت لے کے جائیے۔ کہا اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں یہ قیدی بنائی جائیں اور بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ بس جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے دونوں بیٹوں کو تاکید کی کہ دیکھو ماموں پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، اپنی بیماری کے سبب سے آگے جانے سے معذوری ظاہر کی، پلٹ گئے اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں سید الشہداء نے دیکھا کہ کوفے کی سمت سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جب گرد و غبار چھٹے تو مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دو روایتیں ہیں کہ وہ راستہ بدل کے چلا گیا، مولا نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اس سوار کو روکو، اس سے کوفے کے کچھ حالات معلوم کرتے ہیں۔ بس اس سوار کو مولا کے قریب لایا گیا، مولا نے پوچھا کس قبیلے کے ہو، کہا قبیلہ بنو اسد کا ہوں، کہا کہاں سے آ رہے ہو، کہا مولا فرزند رسول کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا جب میں کوفے سے نکلا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کے لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. مولا کوفے مت جائیے گا. مسلم کو شہید کر دیا گیا, ہانی کو شہید کر دیا گیا, ان کی لاشوں کو کوفے میں کھینچا جا رہا ہے. مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہزارہا دفعہ. آپ ان مصیبت کے جملوں کو سنتے ہیں. مولا خیمے میں آئے, واپس تشریف لائے, جناب زینب سے فرمایا, جناب زینب سے, جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ کا نام ہے رقیہ, جو امیر المومنین کی دختر ہیں, ان کی بیٹی جو جناب سکینہ کی ہمسن تھیں, جناب زینب سے فرمایا کہ ذرا میرے بھائی مسلم کی بچی کو تو بلاؤ. جناب مسلم کی بچی کو بلایا گیا. مولا نے بچی کو اپنی گود میں بٹھایا اور اسے پیار کرنے لگے. کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے, کبھی بوسے لیتے. خاندان رسالت کی بچی تھی, ایک مرتبہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی چچا یہ آج آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. مولا نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے تمہارے بابا کو کوفے میں شہید کر دیا گیا, آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا, میری بہن کو اپنی ماں سمجھنا, میری بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھنا, میرے بیٹوں کو اپنا بھائی سمجھنا. اور اس کے بعد فرمایا جیسے کہ ذاکرین پڑھتے ہیں, جناب ثانیہ زہرا سے کہا اے بہن وہ مدینے میں فلاں شخص جو سکینہ کے لیے گوشوارے لایا تھا ذرا وہ گوشوارے تو لے آؤ. بس ایک مرتبہ جناب زینب گوشوارے لائیں, سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے وہ جناب مسلم کی بچی کے کانوں میں پہنانا شروع کیے. ذاکرین پڑھتے ہیں جناب سکینہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کسی کا باپ مر جائے تو اس کی بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, لیکن افسوس عصر عاشور میں جناب سکینہ کے کانوں میں گوشوارے نہیں پہنائے گئے, گوشواروں کو کھینچ لیا گیا. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا. دو محرم کا دن گزر چکا ہے, تیسری کی شب ہے. عزاداران امام بس آہستہ آہستہ, بس دو دقیقوں کی زحمت ہے. مولا دو محرم کو کربلا پہنچے, شب جمعہ تھی. جیسے ہی مولا اس سرزمین پر پہنچے, مولا کے گھوڑے نے آگے قدم بڑھانے سے جس کا نام زلجناح تھا انکار کر دیا. مولا سواری سے اترے, دوسری سواری کو طلب کیا, کوشش کی وہ آگے بڑھے, اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کیا, تیسری سواری کو طلب کیا. روایتوں میں ہے یہاں تک کہ مولا نے سات سواریاں بدلیں لیکن کسی سواری نے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیا, انکار کر دیا. اس کے بعد مولا نے پوچھا عباس بھیا جو یہاں بستی کے قریب میں کوئی بزرگ ہوں ذرا ان کو تو بلاؤ. مولا عباس نے بستی کے قریب کے بزرگوں کو بلایا. مولا نے ایک بزرگ سے پوچھا اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول اس کا نام نینوا ہے. مولا نے پوچھا اس کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہاں اس کا نام غازریہ بھی ہے. کہا اس کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہاں اس کا نام شط الفرات بھی ہے. کہا کچھ اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھے نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کا نام کربلا بھی ہے. بس کربلا کا نام سننا تھا, مولا نے فرمایا عباس ناکوں پہ سے سواریوں کو اتار لو, یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے گا, یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری بیویوں کو اسیر کیا جائے گا. بس سواریوں کو اتارا گیا. مولا نے اس علاقے کی جو زمین تھی اس کے جو مالک تھے انہیں طلب کیا اور پوچھا کیا یہ تم زمین میرے ہاتھ پہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا فرزند رسول آپ ہمارے مولا و آقا ہیں, آپ ویسے ہی لے لیجیے. کہا کہ نہیں. مولا نے وہ زمین 60,000 درہم میں خریدی, کربلا کی زمین. اور زمین 60,000 درہم میں خریدنے کے بعد وہ زمین واپس انہیں ہبا کر دی اور کہا یہ زمین میری طرف سے تم اپنے پاس رکھو, بس میری تین شرطیں ہیں. زمین تو اپنے پاس رکھو مگر میری تین شرطیں ہیں. دیکھو جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور جب کوئی پوچھتا ہوا کربلا میں ہمارا ظاہر آئے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں تو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دینا، اور فقط نشان نہ بتانا بلکہ 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم چلے جاؤ تو اپنی عورتوں کو بھی بھیج دینا۔ بزرگ علماء پڑھتے رہتے ہیں، جب بنو اسد نے اپنی عورتوں کو بھیجا تو مولا نے فرمایا دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد خوف کھائیں تو تم رات کی تاریکی میں آ جانا، اپنے بچوں کو لے کر آ جانا، اور اپنے بچوں سے کہنا ہمارے کشتوں میں ایک ایک خاک ڈال کر ہمیں دفن کر دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے، قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے۔ پروردگار حقیقی معنوں میں سید الشہداء کا ہمیں عزادار بنا دے، حقیقی معنوں میں محمد و آل محمد کی اور سید الشہداء کی معرفت عطا فرما دے۔ پروردگار انہیں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو عزادار موجود ہیں، جو جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، پروردگار مولا کی مظلومیت کا واسطہ سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ میرے مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ماتم حسین۔